الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى. من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی بخشی ہے، جو حیات بخشی ہے، اور ہمیں روح اور جان اور جسم جیسی نعمتیں عطا کی ہیں، اس زندگی کو گزارنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور احکام، انبیاء اور مرسلین کی لائے ہوئے پیغامات سے بھرپور اور بہترین ہے. چھوٹا سا انسان پیدا ہوتا ہے، نہ اس کو دنیا کی کوئی تمیز، نہ اس کو نفع نقصان کی کوئی خبر، اور نہ ہی زندگی میں آنے والے مراحل میں کب اور کیسے نقصان سے بچنا ہے اور فائدے حاصل کرنے ہیں. معصوم بچے کو اس کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اور بیشتر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، جو اشیاء جسم اور جان کے لیے مہلک اور قاتل ہو سکتی ہیں، تو انسان جب بے عقل ہوتا ہے تو ان چیزوں کی طرف وہ زیادہ تیزی سے جا رہا ہوتا ہے. لیکن پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کو شعور دیا جاتا ہے, اس کو عقل دی جاتی ہے, اس کو بات سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت دی جاتی ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ انسان دنیا کے اندر موجود اپنے فائدے اور نقصانات میں اکثر چیزیں پہچان چکا ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس امت کے سب سے بڑے امام, سب سے بڑے فقیہ, سب سے بڑے مسائل کے استنباط کرنے والے, ان سے منقول ہے فقہ کی تعریف میں, معرفۃ النفس ما لہا و ما علیہا. فقہ نام ہے جان لینے کا جو نقصان دہ ہیں اور جو فائدہ مند ہیں دونوں چیزوں کا. حالانکہ عام علماء نے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہٹ کے دیگر فقہا نے فقہ کی تعریف مختلف الفاظ سے کی, کہ مسائل شرعیہ مفصلہ جو مستنبط ہوں دلائل شرعیہ مفصلہ سے. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مسلمانوں کی بھلائی, مسلمانوں کی عافیت اور خیر کے لیے اپنی پوری کی پوری زندگی وقف کر چکے تھے. ایک مسئلہ بیان کرنے میں کتنی مشکل پیش آتی ہے, بار بار سمجھانا پڑتا ہے, اس پہ سوالات ہوتے ہیں, اس کے جوابات دینے پڑتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ پوری فقہی زندگی میں 30 لاکھ مسائل حل فرمائے ہیں. اور فقیہ کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے فارمیسی کی مثال ہے, جیسے دوائی بیچنے والا میڈیکل سٹور والا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو میڈیکل سٹور میں جتنی دوائیاں ہیں وہ ساری چاہیے, نہیں, بلکہ آپ جائیں گے اور امام اعمش رحمت اللہ علیہ, حدیث کے بہت بڑے امام ہیں, شام کی سرزمین کے سب سے بڑے امام کہلائے ہیں, انہوں نے ایک موقع پہ فرمایا, یا معشر الفقہا انتم الاطباء ونحن الدکاکون. اے فقیہ علماء, تم لوگ طبیب ہو, ڈاکٹر ہو. مسلمان آتا ہے, اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے, جی میرا یہ مسئلہ ہے, نکاح کا, طلاق کا, خرید و فروخت کا, نماز کا, روزے کا, زکات کا, حج کا. فقہا ان مسئلے پر غور کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں ان کو کون سی رہنمائی کی ضرورت ہے, اور وہ رہنمائی آپ کو ریکمینڈ کی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے, اس پہ عمل کر لیا جائے تو اللہ کے فضل سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں یہ ایک بات چل پڑی تھی کہ جی فقہا نے کتابوں میں بڑے عجیب عجیب مسائل لکھے ہیں اور ہمارے ایک محترم عالم وہ فتاوی شام کا ایک مسئلہ لے کے سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ شد و مد سے بیان فرما رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ مسائل کا ذخیرہ وہ عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسائل کا ذخیرہ وہ تو فقہا، علماء اور محدثین کے علم کے لیے ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے پہ زندگی میں عمل کیا جائے یا وہ عملی طور پہ پریکٹیکلی آپ کے سامنے موجود ہو، یہ بھی ضروری نہیں. ہاں، زندگی میں جو احوال آتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں. گہے بر پارے میں اعلی نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فارسی کی بہت زبردست کتاب ہے عقل کا خزانہ، گلستان اسے کہتے ہیں، اس میں ایک شعر لکھا ہے اور اس شعر میں یہ فرمایا کہ کبھی ہم عرش معلیٰ پہ چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، انبیاء کی طرف سے فرما رہے ہیں، اور کبھی ہم اپنے پیر کی ایڑی دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. تو یہ تو فقہا کا کام ہے، یہ انہی کا ذخیرہ ہے، اور انہوں نے قطع نظر اس سے کہ کسی کو یہ مسائل آج پیش آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ درج فرما دیے ہیں. تو بہرحال یہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا. میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کے گزارنے کے دو راستے ہیں. سورہ محمد، سورہ قتال بھی اسے کہا جاتا ہے، الذین کفروا، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا والذین یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام والنار مثوا لهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ تعالی کے احکام کا انکار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر وہ عمل نہیں کرتے، منکر ہیں اس کے، قرآن کہتا ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہیں اور وہ مزے کرتے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں، والنار مثوا لهم، اور جہنم ان کا ٹھکانہ. تو میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ کون سی چیز گناہ ہے ذرا غور کیجئے گا. کھانا تو گناہ نہیں ہے، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول، الا انہم لیاکلون الطعام، مگر یہ کہ وہ سب کے سب کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے بازار جاتے تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا. یہ تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، یہ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم میں نیک بختی کس نے پائی ہے اور بدبختی کس نے پائی ہے. تو کھانا پینا گناہ نہیں ہے، بشرطیہ کہ وہ حلال ہو. اور یتمتعون، مزے کرنا، اپنی زندگی میں مگن رہنا، اپنے احوال میں مگن رہنا، یہ بھی گناہ نہیں ہے، بشرطیہ کہ بندہ اللہ سے غافل نہ ہو. حج کی ایک قسم ہے جسے حج تمتع کہتے ہیں،
یعنی پہلے عمرہ کر لیا جائے پھر احرام ختم کر کے آپ اپنا لباس پہن لیں جب حج کے ایام آئیں گے تو دوبارہ حج کا احرام باندھ کے حج کیا جائے گا، اس حج کو حج تمتو کہا جاتا ہے۔ اور وہ حج کہ جس میں عمرہ اور حج دونوں ایک احرام سے ہوتے ہیں اسے حج قران کہا جاتا ہے، اور وہ حج جس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا بلکہ صرف حج ہی ہوتا ہے اسے حج افراد کہا جاتا ہے۔ تو کفار اور مشرکین کا کھانا، کفار اور مشرکین کا اپنی زندگی سے مزے لوٹنا، کما تاکل الانعام، قرآن کہتا ہے یہ ایسے ہیں جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں۔ والنار مثوى لهم، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ انسان کی طبعیت اور فطرت وہ قدردانی کی ہوتی ہے، انسان کی طبعیت اور فطرت وہ شکر گزاری کی اور اللہ تعالی کی نعمتوں اور احسانات کے اعتراف کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں خوب کوشش فرمایا کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک میں زیادہ دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے سوجن آ جاتی تھی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ صاحب قرآن ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے آپ کے لیے تمام قسم کے گناہوں کو، کیونکہ پیغمبر اور نبی معصوم ہوتے ہیں اور معصوم سے گناہ نہیں ہوتا، تو جب ہے ہی نہیں تو پھر معافی کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے جواب دیا کہ پیغمبر کے درجات بلند کرنے کا مطلب ہے اس کا۔ قرآن کریم میں کہیں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے استغفار کا حکم دیا گیا ہو تو اس کو رفع درجات کے معنی میں ہم کریں گے، اس لیے کہ گناہوں سے چھٹکارا پا لینے کے بعد اللہ تعالی کے حضور جو اصل منتہا و مقصد ہے وہ قرب اللہ ہے۔ ہم گناہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ تاکہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ہم استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کے ہاں ہم محبوب ہو جائیں۔ ہم گزشتہ گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ تو یہ امتی کا مقام ہے، اور پیغمبر کا مقام وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امتی سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ایسی تعلیمات بتائی ہیں کہ جس کے اولاً خطاب پیغمبر سے ہے اور عموماً خطاب پوری قوم اور امت سے ہے، اور پوری قوم اور امت کے لیے ان اعمال میں خیر ہوتی ہے، عافیت ہوتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے۔ مثلا ایک عام سی مثال سے آپ کو مسئلہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے پیغمبر، رات میں آپ نفل پڑھی ہے، یہ آپ کے لیے اضافی ہیں۔ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود عطا کر دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ اور امت کو حدیث شریف میں تعلیم دیا ہے کہ تم دعا کیا کرو اس مقام محمود کے لیے کہ اللہ تعالی وہ مجھے عطا کر دیں۔ کیا مقام محمود ہے اور اس کی کیا خاصیات ہیں؟ جب قیامت کا دن ہوگا اور ہر انسان اور ہر مخلوق نفسی نفسی اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگی، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ چکا ہوگا، واذا الارض مدت، زمین وہ اگلنے لگے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین خطرناک زلزلوں سے ہلا دی جائے گی اور اپنے اندر موجود معادن خزانے کانے سب باہر آ جائیں گے، وقال الانسان ما لها، انسان حیران ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، ایک قیامت آنے والی ہے، القارعہ ما القارعہ، جو کھڑکھڑائے گی ہلا دے گی سب کو، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے اس دن کی جس دن قیامت آنے والی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، نہ کوئی بھائی کو پہچانے گا، نہ بچوں کو پہچانے گا، نہ بیوی کو پہچانے گا، نہ ماں باپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق رہے گا، سب سے پہلے اپنے نفس کی طلب ہوگی، سارے کے سارے اپنے پسینے میں ڈوبنے کے خطرے میں ہوں گے، حدیث شریف میں آتا ہے، سورج سر پہ ہوگا، سخت ترین گرمی کا عالم ہوگا، اور ایسی صورتحال میں پریشانی میں انسان جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پہلے یہ حدیث میں کچھ جمعہ قبل تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ ہماری سفارش کیجئے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے جد امجد ہیں، پہلے انسان ہیں، جنتی ہیں، اللہ تعالی کی دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق ہیں، حضرت آدم فرمائیں گے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب کی خدمت میں جایا جائے گا، آخر میں یہ تمام لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے، فاتیت ربی فاستغفرت لهم فاذن لی ربی کما یشاء، بس میں آؤں گا اپنے رب کی خدمت میں، بس میں خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور میں انسانوں کی، مسلمانوں کی، موحدین کی سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں گے اور میں سجدے میں گرا رہوں گا، اس وقت تک سجدے میں رہوں گا جب تک میرے رب نے چاہا ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام، حشر میں ایک جھنڈا قائم کیا جائے گا، پوری امت محمدیہ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوگی، لواء الحمد، اللہ تعالی کی تعریف کا جھنڈا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، اور سخت ترین پیاس کے ماحول میں حوض کوثر کا پانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو پیش کیا جائے گا، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، اسا یبعثک ربک مقاما محمودا، اے پیغمبر آپ کو مقام محمود ملنے والا ہے، تو اس مقام محمود کے لیے اس سے قبل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد اور نوافل پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور صحابہ آپ سے کہتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اتنی مشقت میں کیوں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی اپنا محاسبہ اور اپنے اعمال پہ نظر ثانی کر کے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پر عمل کرنا ہوگا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ ہم کیسے اللہ تعالی کے شکر گزار بن جائیں. دنیا کی تعلیمات حاصل کر لیں، اعلی ترین اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر لی اور جاب بھی لگ گئی، بزنس بھی چالو ہو گیا، اللہ کے فضل سے، عزت سے، عافیت سے وقت گزر رہا ہے، رزق حلال مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالی کا فضل ہے آپ پہ، لیکن آپ نے اس شکر اور احسان کے جواب میں اپنے رب اور اس کے دین کے لیے کیا عمل کیا ہے، اس پہ بھی سوچنا پڑے گا. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ 1975 میں اس مسجد میں تشریف لائے اور یہ محراب اور یہ ممبر حضرت نے سنبھالا، اور آتے کی ساتھ ہی سب سے پہلا کام حضرت نے وہ اہل محلہ نمازی مسلمان بھائی ان کو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھانا شروع کیا، اور 1977 یا 1978 میں پہلی دفعہ قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر ختم ہوا. باقاعدہ جو حضرات اس تفسیر میں ترجمے میں موجود تھے ان کی دستار بندی ہوئی. آج الحمدللہ ہمارے محلے میں بڑے معزز شخصیات اور بڑے بڑے مقام اور مرتبے والے افراد وہ اسی درس میں شریک تھے، اور یہ درس عصر کی نماز کے بعد ہوتا تھا. پھر اس کے ساتھ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے عصر کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد بھی قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر کا درس شروع فرمایا، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا. 1988 میں اللہ تعالی نے حضرت والد صاحب کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے باقاعدہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے مہینے میں محلے والوں اور نمازیوں کے علاوہ طلباء اور علماء کے لیے ایک مجلس قائم کی جسے دورہ تفسیر کی مجلس کہا جاتا تھا. 1988 سے لے کے 2020 تک حضرت والد صاحب نے کبھی اس میں کوئی ناغہ نہیں کیا، کبھی اس میں کوئی پسو پیش سے کام نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالی نے ان کو سنت پر عمل کرنے کا جو شوق دیا تھا اس کی قبولیت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید کہ یہ میرا آخری رمضان المبارک ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہماری آپ کی ملاقات نہ ہو. غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر سے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آخری موقع ہے اور اب اس کے بعد مزید وقت کم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین ہر سال تشریف لاتے تھے اور میں ان کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتا تھا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ چلائیے. انا علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کا جمع کرنا اور بیان کرنا وہ دونوں ہمارے ذمے ہیں. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کو آپ کے ذریعے امت کو سمجھانا اور پہنچانا وہ بھی ہمارے ذمے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی آتی تھی، فرشتہ آتا تھا اور وہ آپ کو باقاعدہ قرآن کی تعلیم اور تعلم، اس کی آیات، اس کی تجوید، اس کا طریقہ، اس کا حفظ، ایک ایک چیز وہ آپ کو سکھا کے جاتا تھا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے اور بشر تھے. بشر میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ خطا ہو جائے گی یا نسیان ہو جائے گا، بھول جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تازی تازی آنے والی وحی کو بار بار پڑھتے تھے، دہراتے تھے، یاد کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی، حضرت آپ پریشان نہ ہوں، یہ قرآن کہیں نہیں جائے گا، یہ محفوظ رہے گا، اور آپ تو پیغمبر ہیں، آپ کی امت میں یہ محفوظ رہے گا. اور آج بھی وہ ایسا محفوظ ہے کہ مجال نہیں کہ ایک حرف کوئی آگے پیچھے کر دے. اور اس وحی کے نزول میں جبرائیل امین ایک موقع پہ تشریف لائے اور حضرت سے فرمایا، جب ایک دفعہ قرآن کا دور ہو گیا، یا محمد ارجع، اے محمد دوبارہ پڑھیے. یہ دوبارہ جو قرآن کریم کا دور دورہ ہوا ہے، یہ آخری سال ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے ہاں تشریف لے گئے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی سنت پر عمل اور اس کی کوشش اللہ تعالی نے کیسے قبول فرمائی ہے، کہ ہر سال تفسیر ہوتی تھی 15 شعبان سے شروع ہو کے 21, 22, 23 رمضان المبارک کو دعا ہوتی تھی، اس کا امتحان ہو جاتا تھا، اور طلبہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. لیکن الخدا کی قسم، اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ جب 2020 میں عید گزری اور مدارس نہیں کھلے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یہ ایک عجیب و غریب فتنہ، حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اعلان فرمایا کہ دورہ تفسیر وہ اب شوال میں بھی ہوگی، اور جب تک مدارس دینیہ بند ہیں تو میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا، مجھے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے، لہذا تفسیر کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. اس لمحے میرے ذہن میں یہ خطرہ آیا کہ کہیں یہ اسی سنت پہ عمل تو نہیں ہو رہا، اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ پوری دنیا اس کی گواہ ہے. حضرت والد صاحب بار بار پوچھتے تھے جب طبیعت زیادہ ناساز تھی، کیا دن ہے، کیا وقت ہے، بتایا جاتا تھا کہ جی اتوار کا دن ہے، حضرت فرماتے تھے اللہ مجھے اتوار کی نحوست سے بچا. اور انتقال پیر کے دن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی پیر کے دن ہوا. یہ چیزیں ہمارے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ کہنے میں آسان ہے، لیکن جب انسان ایسے احوال میں آئے، ان احوال میں بھی اللہ پر ایمان، توحید پر ایمان، کتاب پر ایمان، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت و سنت پر ایمان مضبوطی سے قائم ہونا، یہ کمال ہے اور کمال کی انتہا ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ گزرے جنہوں نے بہت عبادتیں کیں اور بڑے بڑے کام کیے، لیکن مرنے سے پہلے آخری خاتمے میں کوئی ایسا کام کر دیا، کوئی ایسی غلط عمل کر بیٹھے، کوئی ایسا شرک کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو سلب کر دیا. اور یہ بات ہم کہاں سے کر رہے ہیں؟ قرآن کریم سے کر رہے ہیں. لَئِنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے پیغمبر، اگر العیاذ باللہ بالفرض والمحال آپ سے اگر شرک سرزد ہو گیا تو سارا کا سارا عمل ختم ہوگا اور آپ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اے پیغمبر، اگر ہم چاہیں تو ہم یہ وحی آپ سے واپس لے سکتے ہیں. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی ہمارے بارے میں مدد والا نہیں پا سکتے، آپ ہمارے خلاف کوئی وکیل نہیں پا سکتے، آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار اور مقدمہ کرنے والا، واپس لینے والا مجال ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ تمام آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو کم نہیں کر رہی میرے بھائیوں، یہ بڑھا رہی ہیں، یہ مزید آپ کی حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ سچ ہے، یہ مزید اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور بشر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو احسان فرمایا ہے پوری کائنات میں سب سے بڑا احسان ہے وہ. کیونکہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ کفار کا یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ فرشتے نازل کیجئے، خزانے اتاریے، اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسا کر کے دکھائیے. قرآن نے ایک جواب دیا ہے، چھوٹا سا جواب ہے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، آپ کہہ دیجئے پاک ہے میرے رب کی ذات، میں تو نہیں ہوں مگر ایک اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، میری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے لو شاء اللہ وانت، اگر اللہ اور آپ نے چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صرف اللہ کی چاہت ہے، میری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا. اور پھر اس بات کی تصدیق قرآن نے بھی کر دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اے پیغمبر، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیے، اپنا سینہ نہ گھولیے، یہ اللہ تعالی کا حکم ہے، جب ہوگا کمل ہو جائے گا. تو پھر پیغمبر کے ذمے کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پہ ذکر نازل کیا ہے. ذکر کیا ہے؟ ذکر قرآن کریم ہے. پورا دین اور پوری شریعت، پورا اسلام، پوری امت محمدیہ قرآن سے شروع ہوتی ہے اور قرآن پہ ختم ہوتی ہے، اور قرآن ہی اس کی بنیاد ہے، قرآن ہی اس کی اصل تعلیمات ہیں. باقی جتنے بھی تعلیمات ہیں، خواہ وہ حدیث ہو، فقہ ہو، نحو ہو، صرف ہو، منطق ہو، فلسفی ہو، علم بیان ہو، علم بلاغت ہو، شعر و نثر ہو، یہ اسی لیے سیکھا جاتا ہے کہ قرآن سیکھ لیا جائے. ہمارے علماء اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمیں مدارس دینیہ میں، درس نظامی میں عربی ادب پڑھایا جاتا ہے، بڑے بڑے اشعار، بڑے بڑے شاعر کے دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی، متنبی جیسا آدمی، امرؤ القیس جیسا شاعر، حماسہ جیسا بندہ، عربی میں اس کی مثال نہیں ہے. لیکن وہ کلام آپ قرآن کے ساتھ رکھ کے دیکھیے تو قرآن کے سامنے بچوں کا کلام لگتا ہے. یہ اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ علماء، طلباء اور اہل دین کے ادب کا معیار بلند ہو، اور پھر وہ حقیقت میں قرآن کا مقام پہچان سکے. میرے محترم بھائیوں، بہت مبارک اوقات ہیں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس جامعہ عربیہ احسن العلوم کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ شعبان اور رمضان میں یہاں قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمے کا درس ہوتا ہے. ہم بہت ناقص ہیں اور ہم کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا دین وہ آگے بڑھانا ہے، اور دین کا کام وہ تو رکتا نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور پھر آپ کی رحلت ہوئی، صحابہ بہت پریشان تھے، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مسائل کون حل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی تھی، وہ کیسے آئے گی، سارے سلسلے ختم ہو گئے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انک میتون وانہم میتون، آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان سب کو موت آنی ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تبعثون، اور پھر قیامت کے دن سارے کے سارے اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی کل صبح 8:30 بجے سے تفسیر کی مجلس کی ابتدا بھی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جس طرح قرآن کریم کی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ نے عوام میں بہت زیادہ فائدے کا سبب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس فائدے اور نفع کو آگے بڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا تھا، یا علی لا یهدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم، اے علی اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے دنیا کے بہترین اموال اور مہنگے ترین اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ہمارا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ سب تشریف لانے والے، اس مسجد میں، اس در و دیوار میں آنے والے، ان سب کا اس امام پہ، اس ممبر پہ، اس محراب پہ حق ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھانا، ان کو قرآن کا پیغام پہنچانا، ان کو اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات سمجھانا، یہ ایک عالم اور ایک مدرسے اور ایک مسجد کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، میں نے ابتدا میں بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم پہ بہت بڑے احسان کیے ہیں۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ ایک سانس میں 3 شکر واجب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی کہ ہم سانس اندر لے گئے، پھر صلاحیت دی کہ اس سانس سے ہمیں زندگی ملی، اور پھر صلاحیت دی کہ وہ ہوا واپس باہر آئی ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اپنے احسانات اور نعمتوں کا احساس کریں، اس کو گننے کی کوشش کریں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن نے کہا ہے اللہ کی نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے، نہیں گن سکتے، ہر لمحے نعمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، اور وہ دعا میں مختلف چیزیں، اے اللہ فلاں سے شادی کرا دے، فلاں جگہ گھر بنوا دے، اور ایسے کر دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اسی دعا کے دوران اس نے کہا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں آپ سے عفو اور عافیت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتبسما، آپ مسکرائے، خوش ہوئے، اور اس کی دعا کی تعریف فرمائی ہے۔ یہ عافیت کیا ہے، اس کو بھی پہچاننا ضروری ہے۔ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہونا، کسی بیماری میں مبتلا نہ ہونا، کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہونا، کسی ظالم کے ظلم کا شکار نہ ہونا، کسی کے سامنے محتاج نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کو دین کی زبان میں عافیت کہتے ہیں۔ آپ جب بھی دعا مانگا کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اس میں بعض لوگ فی الدین والدنیا کہتے ہیں، حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح روایات میں بس اتنا ہی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اسی طرح شب قدر کی دعا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وانا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، ان دعاؤں کو آپ اپنے اعمال میں شامل کیجئے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں، عافیت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ آپ کے اعمال ترقی کرتے جائیں۔ اس لیے کہ میرے محترم بھائیوں، صرف اعمال پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، سورہ غاشیہ پہ غور کیجئے گا ذرا۔ عاملۃ ناصبۃ، کام کیا ہے، تھکے ہوئے ہیں، تصلی نارا حامیہ، ایسی آگ میں جائیں گے جو ان کو جلا کے رکھ دے گی۔ تسقی من عین آنیہ، اور ان کو چشمے سے پلایا جائے گا جہنم کے۔ عمل کیا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے عاملہ، عاملہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے عمل سے، اور ناصبہ نصب سے ہے، نصب کہتے ہیں تھکاوٹ کو۔ عمل کرنا ہوگا لیکن وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. میرے محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے میں آج بدعات عام ہو چکی ہیں. ہر طرف آپ نظر اٹھا کے دیکھیں گے، کہیں جلوس نکلتا ہے، کہیں جھنڈے لگائے جاتے ہیں، کہیں قبرستانوں میں میلے قائم کیے جاتے ہیں، اور کہیں پہ عجیب اور غریب اعمال. یاد رکھیے گا، عاملۃ ناصبۃ، کام بہت کیے، کوششیں بہت کی، تھک بھی گئے، آگے اس کا انجام کیا ہے ذرا اس پہ بھی نظر ڈال لیجئے. انجام صرف ان اعمال کا ہوگا جو دین ہے، جو اسلام ہے، جو شریعت ہے. دین اور اسلام اور شریعت شارع کی ہے، شارع کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور جو اعمال محمد سے ثابت ہوتے ہیں ان اعمال کو سنت کہا جاتا ہے. یہاں ہم اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں کہ اپنے پائنچے ٹھیک کر لو، اپنا سر ڈھک لو، امامہ پہن لو، آستین پورے کر لو، لباس درست کر لو. میرے محترم بھائیوں، نہ ایک دھیلے کا اس سے ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ ہے، اور نہ آپ ہمیں کچھ دینے والے ہیں. ہاں، یہ سنت ہے، اس لیے آپ کو کہا جائے گا، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے لیے شب برات کو مبارک فرمائے، اور واقعی ہمیں گناہوں سے، اللہ تعالی کے غضب سے، غصے سے برات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، باقاعدہ کوئی مجلس، کوئی باجماعت نماز، کوئی باجماعت ذکر، اس طرح کی کوئی چیز شب برات کے حوالے سے ثابت نہیں ہے. اپنے گھر میں مصلی بچھائیں، وضو کریں، اور اللہ کے حضور نوافل پڑھیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور قرآن کی تلاوت کریں، ذکر پڑھیں، درود شریف پڑھیں، بس یہی اعمال کافی اور شافی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تعویذ پہننا شرک ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ کا استعمال جائز نہیں. دیکھیے، تعویذ کی دو قسمیں ہیں. ایک تعویذ وہ ہے جو گناہ والا ہوتا ہے، یا سحر جادو والا، قرآن و حدیث کے خلاف، کسی کے نقصان کے لیے، کسی کو بیمار کرنے کے لیے. سحر ایک حقیقت ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگوں پہ سحر کیا گیا تھا. اس قسم کا تعویذ، اس قسم کا دم، وظیفہ بالکل جائز نہیں ہے. گناہ کبیرہ حرام ہے، اور اگر کوئی قصدن کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں تو کافر ہو جائے گا. دوسرا تعویذ کی دوسری قسم یہ ہے کہ دیکھیں، جس طرح ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پوری امت اس بات کو جانتی ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کا، اعوذ باللہ پڑھنے کا اثر ہوتا ہے. تو جس طرح کلام کے زبان سے ادا کرنے کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح کلام کے کاغذ پہ لکھنے کا بھی اثر ہوتا ہے. اور صحابہ کرام، صالحین، تابعین، اولیاء اللہ، علماء، ان سے ثابت ہے کہ کسی رقعے پہ، پرچے پہ انہوں نے خیر کی بات لکھی، آیات لکھی، کوئی حدیث لکھ دی، کوئی دعا لکھ دی، اور وہ پرچہ خیر اور برکت کا سبب بن جائے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. قرآن کی سورت اگر کسی کاغذ پہ لکھی جائے تو وہ کاغذ محترم ہوا کہ نہیں ہوا، یقیناً ہے. اس کو پڑھنے سے وہی کلمات ادا ہوں گے جو قرآن کے ہیں، یقیناً ہیں. تو اس کلمات کا، اس سے فائدہ حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا اپنے جسم کے لیے، اپنی طبیعت کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یاد رکھیے گا، اس کے درمیان میں ایک بہت باریک لکیر ہے کہ بندہ تعویذ اہل حق ہوتے ہوئے استعمال کرے، یا بندہ تعویذ وہ خدا نخواستہ گناہ کی طرف چلا جائے. اس کے درمیان میں ایک باریک لکیر ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہتر یہی ہے کہ کسی عالم، فقیہ، محدث سے ہی اس قسم کا معاملہ کیا جائے۔ عام طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس بارے میں وہ دھوکہ دیتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں۔ کسی نے غصے میں بیوی سے کہا، تو مجھ پر حرام ہے، تو کیا طلاق واقع ہو گئے؟ دیکھیے، طلاق واقع ہونے کے لیے نہ تین چیزوں میں سے کسی ایک کا ہونا لازم ہے، نمبر ایک نیت، نمبر دو الفاظ، اور نمبر تین موقع محل۔ اب اگر کوئی ایسا ماجرا ہو کہ جس میں نیت طلاق کی تھی تو طلاق واقع ہو گئی، الفاظ طلاق کے تھے، فقہا نے باقاعدہ کتابوں میں الفاظ جمع کیے ہیں کہ اس لفظ کا مطلب طلاق ہے اور اس لفظ کا مطلب طلاق نہیں ہے، اس میں یہ لفظ بھی آتا ہے حرام والا، یہ طلاق میں استعمال ہوگا، اور اسی طرح اگر موقع محل نہیں ہے، میاں بیوی آپس میں مذاق کر رہے ہیں یا کوئی اور بات کر رہے ہیں، اور اس کے دوران میں کوئی ایسے کلمات کہہ دیے کہ جن کا ایک مطلب طلاق بھی نکل سکتا ہو، تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ تین چیزیں لازم ہیں، ایک تو نیت، ان تینوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ اگر شوہر کہے میری نیت طلاق کی تھی، طلاق واقع ہو گئی، الفاظ صریح واضح نظر آ رہے ہیں کہ وہ طلاق کے ہیں، یا کنائی الفاظ ہیں لیکن نظر آتا ہے کہ وہ طلاق کے ہیں، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا ہے، تکرار و مذاکرہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات کر دی جو طلاق کی طرف لے جانے والی ہو، تو علماء کرام پھر فیصلہ کریں گے کہ ان الفاظ کی کیفیت کیا ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اس کا مذاق وہ بھی حقیقت ہے، اور اس کا غصہ وہ بھی حقیقت ہے، اور اس میں اگر کوئی مجبور کر دیا جائے اس کی بھی طلاق واقع ہو جاتی۔ بچے کو بولنے میں مشکل ہوتی ہے، کون سی دعا ہے جو حضرت والد صاحب بتاتے تھے؟ دیکھیے، سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ۔ یہ آیت پانی پہ دم پڑ کے اس کو پلائیں، یہ آیت اس کو پڑھوانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سورہ طہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دونوں آیات بچوں کے کلام پہ قادر ہونے میں، یا کسی کی زبان میں لکنت ہو، تکلیف ہو، بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس میں۔ اگر زمانے کے گزر جانے سے قبر خستہ حال ہو جائے تو اس کی مرمت کیسے کی جائے؟ علماء کرام نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ قبر کسی ایسی مقام پہ ہے کہ جہاں لوگوں کے قدم نہیں پڑتے، جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہے، تو رہنے دیجئے اس کو، کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار اس کو اٹھانے کی۔ اگر وہ ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں اس کی بے ادبی ہونے کا خطرہ ہے، تو دو چیزوں کی اجازت ہے، نمبر ایک اس میں مٹی ڈالی جائے، اور نمبر دو اس کو مسنم بنا دیا جائے۔ مسنم کا مطلب ہوتا ہے کوہان کی طرح اس کو اوپر سے تکونا بنا دیا جائے، بس اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اس کے اوپر بلاک لگا لینا، اس پہ ماربل لگا لینا، اس کے اوپر چھت بنا دینا، اس کے آس پاس احاطہ پکا کر دینا، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، احتیاط کی ضرورت۔ ایک قبر پہ جانے کے لیے دوسری قبر پہ پاؤں رکھتے ضروری ہو جاتے ہیں، تو کیا اس قبر پہ جانا ثواب ہوگا؟ نہیں۔ یاد رکھیے گا، فتاوی عالمگیری، جسے فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ کسی کو اگر اپنے والدین کی قبر تک ہی کیوں نہ آنا جانا ہو، اور راستے میں دوسرے قبروں پر پاؤں پڑتے ہوں، تو نہ جانا بہتر ہے، دور سے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ لے، دعا کر لے، قبروں پہ پاؤں رکھ کے آگے نہ جائے۔ اگر رات کو وتر رہ جائیں تو کیا فجر کے بعد اس کی قضا ہوگی؟ دیکھیے، وتر اصل میں واجب ہے، اور واجب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض عملی ہے، یعنی اس کا کرنا فرض ہے، اس کے دلائل فرض والے نہیں ہیں۔ لہذا اگر کوئی نماز رہ جائے، خصوصاً وتر کی رہ جائے، تو فرض نماز کی طرح اس کی بھی قضا کر لی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کی نماز کا فدیہ دیا جاتا ہے، اس فدیے میں پانچ نمازوں کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ چھ نمازوں کا اعتبار ہوگا، پانچ نمازیں فرائض اور ایک نماز وہ وتر کی ہے، اس کی قضا ہونی چاہیے۔ راستے کی مسجد میں خواتین امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاتی ہیں تو کیا یہ جماعت میں شریک ہونے سے ان کی نماز درست ہو جائے گی؟ بالکل درست ہو جائے گی، بشرط یہ کہ امام کے علم میں ہو کہ میرے پیچھے خواتین نماز پڑھ رہی ہیں. اگر خدا نخواستہ امام کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے پیچھے خواتین کھڑی ہیں تو امام کی نیت میں پوری قوم کی نیت شامل ہوتی ہے، لہٰذا اس میں خاتون کی نیت شامل نہیں ہوگی. احتیاط یہی ہے کہ ایسی جگہ جہاں عموماً امام کے پیچھے خواتین نماز نہیں پڑھتی وہاں نہ پڑھی جائے، اور جہاں عموماً پڑھی جاتی ہے مثلاً راستے کی مسجد ہے، حرمین شریفین ہیں، القدس ہے، تو وہاں پہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جماعت میں شریک ہونا زیادہ ضروری ہے. وضع حمل کی آسانی کے لیے کوئی دعا ہو تو بتا دیجئے. سورہ انشقاق کی ابتدائی پانچ آیات، یہ پانچ آیات پڑھ کے پانی پہ دم کر لیے جائے، خاتون کے اوپر دم کر لیے جائے، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اسی طرح سورہ عبسہ کی آیت ہے ثم السبیل یسرا، ترجمہ ہے پھر اللہ تعالی نے اس کا راستہ آسان کیا. یہ آیت بھی بہت زیادہ مجرب ہے وضع حمل میں آسانی کے لیے. فرض نماز کے بعد اگر کوئی طویل دعا کرتا ہو تو کیا یہ غلط ہے؟ جی ہاں، حدیث شریف سے آتا ہے فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام او بمقدارها، طویل دعائیں کرنا اور لمبی لمبی دعائیں کرنا اس سے کیا نقصان ہوگا کہ سنت میں تاخیر ہو جائے گی، اور سنت میں تاخیر کرنا سے سنت یا تو فوت ہو جاتی ہے یا پھر اس میں کمزوری آ جاتی ہے. علامہ شور نبلالی رحمۃ اللہ علیہ مراقی میں لکھتے ہیں القیام للسنت متصلا بفرض مسنون، سنت کے لیے قیام فرائض کے فوراً بعد سنت طریقہ ہے. تو دعا کو اس لیے مختصر کیا جاتا ہے تاکہ سنت کے لیے بندے فارغ ہو جائیں. ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ دعا مختصر ہو گئی لیکن اس کے بعد جو ہیں وہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں سنت پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، تو ان کو بھی یہ کہا جائے گا کہ جی سنت پہلے کر لیں اس کے بعد پھر وظائف اور دعائیں کر لیں. الحمدللہ رب العالمین، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وانا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. دعا فرمائیں، اللہ تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالی ان کی مدد فرمائیں، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے حاجی صدیق صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. وہ معصوم بچی جس کے لیے کل دعاؤں کا کہا گیا تھا سارا بی بی، اس کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. حاضرین مجلس کی اللہ تبارک و تعالیٰ مرادیں عطا فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، ہر ہر جگہ گھر میں، کاروبار میں، اولاد میں، اموال میں خیر برکت عافیت نازل فرمائے. آنے والے لمحات اللہ تعالیٰ سب کے لیے مبارک فرمائے، خوب عبادت کی اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے. کل ہونے والے دور تفسیر کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنائے، اللہ تعالیٰ اس میں دین اور اہل دین کے لیے خوب عزت برکت عافیت اور علم کے چشمے بہائے. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد للہ رب العالمین، وصلى اللہ تعالی.